صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور کئی نام ہم اس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج بھی کچھ نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے اس سلسلے کے اندر ذکر کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ عز و جل. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک سننے کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس ضمن میں علماء نے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے معنی، آپ کے فضائل، کمالات ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سننے کی سعادت حاصل ہوگی، اور یہ سب کا سب ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہے. لہذا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور ناموں میں سے دو نام شاہد اور شہید ہیں. یہ دونوں الگ الگ نام ہیں، اگرچہ کہ ان کا معنی ایک جیسا ہے. شاہد اور شہید، شاہد الگ ہے، شہید الگ ہے. شاہد کے معنی اور شہید کے معنی، یہ ایک معنی گواہ کے ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے گواہ بنا کر بھیجا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا، یعنی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے رسول یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا، یعنی امت محمدیہ پر گواہ بنا کر بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گواہ ہونا کیسا ہوگا، اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ گواہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نے جس چیز کی گواہی دینی ہے، جس بات کی گواہی دینی ہے، اس کا وہ علم اس طرح رکھتا ہو کہ اس نے اس بات کا معائنہ کیا ہوا ہو، اس نے اس بات کو دیکھا ہوا ہو. یہ اعلیٰ ترین گواہی ہوا کرتی ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ ضروری ہے گواہ کے لیے کہ جو موقع ہے، جہاں اس نے گواہی دینی، جس چیز کی اس نے گواہی دینی ہے، وہاں پر وہ موجود ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی چیزوں کی گواہی دینی ہے تو ہم آگے جانیں گے، لیکن اس بات سے، اس لفظ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جن جن باتوں کی گواہی دے گی، ان ان مقامات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ملاحظہ فرمانے والے ہیں. اب پہلے بتایا گیا یا بعد میں آپ کو دکھایا گیا، ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان باتوں کو ظاہر کیا گیا، آپ نے ان چیزوں کو ملاحظہ فرمایا یا آپ ملاحظہ فرماتے ہوئے آ رہے تھے. تو اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے. یعنی حاضر کا مطلب کہ اس مقام پر وہ حاضر اور اس معاملے کو وہ دیکھنے والا. انا ارسلنا کا شاہدہ، یعنی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اور گواہ کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ موقع پر حاضر ہو، موقع کو دیکھنے والا ہو، اور حاضر و ناظر کا یہی معنی بنتا ہے. آگے بڑھنے سے قبل میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ حاضر و ناظر کا جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ہر ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی قبر انور سے کسی بھی مقام پر جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور ایک مقام پر جتنی مرتبہ جتنے ایک ہی وقت کے اندر جتنے مقامات پر آپ جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس کی ایک بیین اور واضح مثال جو ہے وہ سوالات قبر ہے، کہ جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس سے تین سوال کیے جاتے ہیں، مر ربو کا، ما دینو کا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت اس کو دکھائی جاتی ہے، آپ کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شخص کے درمیان جتنے پردے ہیں وہ تمام کے تمام اٹھا دیے جائیں۔ تمام صورتوں میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی قبر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کا ایک وقت کے اندر ہی انتقال ہوتا ہے، ہر ہر قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی قدرت عطا فرمائے کہ آپ ایک وقت میں جہاں تشریف لے جانا چاہیں، جتنے مقامات پر تشریف لے جانا چاہیں لے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور خود ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان عطاء ربک محذورا، کہ جب تیرا رب کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہیں، اور آپ کائنات کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، جس کی بیین اور واضح دلیل قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ انا ارسلنا کا شاہدہ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ یہاں بعض لوگ اس بات کی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ گویا اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح حاضر مانتے ہیں کہ آپ یہاں بھی حاضر ہیں، آپ وہاں بھی حاضر ہیں، آپ یہاں بھی حاضر ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں۔ ایسا نظریہ ہمارا نہیں ہے، نظریہ وہی ہے کہ جو ہم نے عرض کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں تشریف فرما ہیں، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے جہاں جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک، یعنی آپ کا علم و قدرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مومنوں کے گھروں کے اندر ہوتا ہے، آپ کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب گھر کے اندر داخل ہوں اور کوئی گھر میں موجود نہ ہو یا موجود بھی ہو تو السلام علیکا ایہا النبی جو کہا جا سکتا ہے، کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مومنوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ اس بات کو علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب السعایا کے اندر اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے، اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الشفا کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو اس بات واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اور کائنات کی ہر ہر جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہی حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو گواہی دیں گے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرمائیں، تو چونکہ آپ سب سے آخر میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی امت کے لیے آپ گواہ ہیں۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت کہلاتی ہے، دوسری امت اجابت کہلاتی ہے۔ امت اجابت وہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اسلام کی دعوت دی، یا آپ کے بعد جس تک اسلام کی دعوت پہنچی اور اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو ایسوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت دین کو، دعوت اسلام کو قبول کیا۔ تو جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور امت دعوت وہ کہ جن تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو یہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد سے لے کر تا قیامت جتنے افراد آئیں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کہلائیں گے، ان میں سے خوش بخت وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اجابت میں سے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین کو قبول کر لیا، اور دوسرے جنہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین کو قبول نہیں کیا، تو ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے. یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام پر گواہ ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اچھائی کی گواہی دیں گے، اور ان میں سے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو ان کی جو گواہی ہوگی، ان کے خلاف گواہی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پیش فرمائیں گے. دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کل بروز قیامت ایک منظر یہ ہوگا کہ قیامت کے جو احوال ہیں یہ مختلف ہوں گے. بعض میں شدت اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی بالکل، اور بعض میں تھوڑی سی کمی آئے گی، تو اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طرح طرح کی حجتیں پیش کریں گے. اب ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بلائے گا، اور یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی جب تم نے تبلیغ کی، تم نے رسالت کو پہنچایا، تو تم نے رسالت کو پہنچایا اور تمہیں کیا جواب دیا گیا، یہ سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا. تو انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دن کی شدت ہوگی، جو معاملہ ہوگا، اس حوالے سے عرض کریں گے کہ قالوا لا علم لنا، یا رب ہمیں تو علم نہیں ہے. اور بعض یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام بعد میں عرض کریں گے کہ ہم نے تو جو تو نے حکم دیا تھا وہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا، ہم نے حکام تیرے پہنچا دیے. تو پھر ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام تمہارے پاس تشریف لے کر آئے تھے، انہوں نے میرے احکام جو ہے تم تک پہنچا دیے، تو وہ امت انکار کر دیں گی، کہیں گی کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے، اس کے علم کے اندر ہے، لیکن یہ تمام کی تمام باتیں مختلف حکمتوں کی وجہ سے ہیں کہ اس میں بعض صورتوں میں حجت کو قائم کرنا ہے تاکہ کسی کے اوپر کسی طرح کی حجت باقی نہ رہے، تمام کی تمام حجت ان کے اوپر پوری کر دی جائے. اور اہل محبت یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے. وہ اس طرح کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ یہ عرض کریں گے کہ ہم نے تبلیغ کر دی، ان کی امت ان کو جھٹلائیں گی کہ نہیں انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا، تو اب انبیاء کرام علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے، تمہارا گواہ کون ہے کہ جو تمہارے بارے میں بتائے کہ تم لوگوں نے ان تک احکام کو پہنچا دیا تھا. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہماری جو گواہ ہے وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے، یعنی ہمارے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ہمارے گواہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو حاضر ہونے کا حکم فرمائے گا، وہ حاضر ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس بات کی تبلیغ کر دی تھی جن جن چیزوں کا تو نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا تھا. تو اس پر جو پچھلی امتیں ہیں، یہود و نصارہ، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، جتنی قومیں ہیں، وہ کہیں گی کہ ان کو کیا معلوم، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، ہم تو ان سے صدیوں پہلے گزر چکے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے، تم نے یہ بات بیان کی ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ تو پھر امت محمدیہ عرض کرے گی کہ ہمیں اس بات کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ قرآن دی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کے ذریعے اس بات کو بیان فرمایا تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ امت محمدیہ اس طرح کہتی ہے، انبیاء کرام اس طرح فرماتے ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت نے بالکل سچ کہا ہے، میں نے ان تک یہ بات پہنچائی تھی، اور انہوں نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی دی ہے وہ بالکل درست ہے. اس پر جو امتیں پچھلی ہوں گی، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر سکے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی یہ سب سے اعلیٰ ترین گواہی ہوگی کہ جس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کی وجہ سے آپ کی امت سچی قرار پائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں امت کی گواہی سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا ہوگا وہ پورا کا پورا درست ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کسی کی گواہی کو طلب نہیں فرمائے گا, فیصلہ وہاں پر مکمل ہو جائے گا. اس بات سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو ہر معاملے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی, اور اسی کو شاہد کہا جاتا ہے, اسی کو شہید کہا جاتا ہے, اور اس کا دوسرا معنی حاضر و ناظر ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاہد کا ایک معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس بات کی گواہی دینے والے ہیں, یعنی اس بات کی گواہی دینے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یہ بعض علماء نے ارشاد فرمایا, اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ شاہد اور شہید کا معنی عالم اور علیم ہے, یعنی شاہد معنی عالم جو جاننے والا ہو, اور شہید معنی علیم یعنی جو جاننے والا ہو. یہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے صیغے ہیں, اس میں علمی ابحاث ہے. معنی ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر علم عطا فرمایا, تو ظاہر ہے گواہی کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اس لیے بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہد اور شہید کا معنی یہ عالم اور علیم ہے, یعنی جاننے والا. ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس سے ملتا جلتا مشہود ہے, مشہود مین شین ہا واو دال. مشہود کا معنی یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضری دی جائے, جس کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا یقیناً ایک سعادت کی بات ہے, اور ہر شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے, یعنی ہر مومن ایمان والا جس نے ایمان کی حلاوت کو پایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو عین سعادت سمجھتا ہے. آپ کی بارگاہ میں کون کون حاضر ہوتے ہیں, اس حوالے سے علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو مشہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, یعنی فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں, اور اس پر بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں. ایک تو مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں, اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ حاضر ہو جائے اس کو دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوتی, ایک ہی مرتبہ کی حاضری کی ان کو اجازت ملتی ہے. اور بار بار فرشتے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے رہیں گے. زندگی میں بھی, یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وصال نہیں فرمایا تھا, آپ تشریف فرما تھے, تو اس وقت بھی مختلف فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سبزیاں پیش کی گئیں کہ جن کے اندر بو تھی, ان کو کھانا جائز تھا, پکی بھی تھیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں کھایا, ایک صحابی کو دے دیا کہ آپ کھا لیں. تو ان صحابی نے بھی, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھا رہے تو انہوں نے بھی اس کو ناپسند کیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تم کھا لو, اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم باتیں نہیں کرتے, یعنی میں فرشتوں سے گفتگو کرتا ہوں, تو اس لیے میں ان چیزوں کو نہیں کھا رہا. تو ان کو کھانا جائز تھا, کھا سکتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو حاضری ہوئی ہے وہ سیدنا جبریل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری ہوئی ہے. مدنی چینل پر یہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں, کئی بار یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں. 24,000 مرتبہ اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی, اور اس کے بعد آپ تقریباً 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے. تو 23 سال کے حساب سے اگر آپ حساب لگائیں تو ہر سال 1,000 مرتبہ سے زیادہ کی حاضری یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنتی ہے. یعنی 40 سے 63 سال تک کی عمر کے درمیان 23 سال بنتے ہیں, اور 24,000 مرتبہ آئے تو اس کا مطلب ہوا کہ سال میں 1,000 مرتبہ سے زیادہ آئے. اور پھر اس کے بعد اب سال کے اگر جو اسلامی سال ہے اس کے حساب سے 355 دن لیں تو اس اعتبار سے روزانہ کی کم از کم 3 مرتبہ حاضری یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنے گی. اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بہت مشتاق رہتے تھے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بے لقاء یار چین آ جاتا انہیں، بار بار آتے نہ جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بار 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 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، یعنی ہم تو نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ جبریل امین سے گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ کی جبریل امین سے بڑی الفت تھی۔ رمضان المبارک کے اندر جبریل امین روزانہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے، اور اس خوشی میں جبریل امین سے جب ملاقات ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وکانا اجودا بالریح المرسلتی، کہ جس وقت جبریل امین سے ملاقات ہوتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، تو بہت خوش ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے۔ جب یہ کچھ عرصے تک نہیں آئے، کچھ عرصے کے بعد یہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جبریل، آپ ہمارے پاس اتنی دیر سے آئے، آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے ہمارے پاس؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ کو ہم سے ملنے کا اشتیاق ہے، جتنا آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ یعنی جتنا آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ اشتیاق، اس سے زیادہ محبت ہم آپ سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، لیکن ہم آتے اسی وقت ہیں جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بار 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا رہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا مقام اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خادم کے طور پر آتے رہتے ہیں، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس کائنات کو بنانے کا، محشر برپا کرنے کا مقصد واحد، یعنی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشہود کہا جاتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری ہے وہ فرشتوں کے علاوہ امت کی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے۔ بار 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 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے خاص اس بات کا حکم دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، کہ اے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو آپ کے مزار اقدس پر، آپ کے قبر انور پر صحابہ بھی حاضر ہوتے تھے اور تابعین بھی حاضر ہوتے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس حوالے سے اپنے اگلے سلسلوں کے اندر بھی ہم کچھ واقعات کو بیان کریں گے۔ تو گواہ یعنی مشہود وہ ہستی کہ جو جس کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو جن و ملک اور انسان جتنے ہیں سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو مشہود کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مبارک ناموں کو سننے کی سعادت حاصل کی، جس میں سے شاہد ہے، شہید ہے اور مشہود ہے. شاہد و شہید کا بھی تفصیلی ہم نے معنی سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ضمن میں فضائل سنے، مشہود کے معنی بھی ہم نے سنے، اور اس کے ضمن میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان کو سننے کی سعادت حاصل کی. آخر میں یہ مسئلہ جو پہلے کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یقیناً یہ بات باعث سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا جائے، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک محمد پر نام رکھتا ہے اور اس میں اس کی نیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت کو حاصل کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں، مغفرت کی بشارتیں موجود ہیں. تو اپنے بچوں کا نام، جب بھی بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا چاہیے. البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر ناموں پر نام رکھنا چاہتے ہیں، یعنی پکارنے کے لیے نام رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہر طرح کا نام یہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ بعض نام وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، یعنی آپ ہی کے لیے ہیں، جیسے رحمت للعالمین، یہ صفاتی نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ ظاہر ہے کسی اور کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ خاص ہے. یاسین ہے، طہٰ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں. اگر کوئی یاسین یا طہٰ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ اس سے پہلے غلام لگائے، غلام یاسین رکھے یا غلام طہٰ رکھے. تو جب بچے کا نام محمد رکھ لیں اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھنا چاہیں تو اس حوالے سے یا تو کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ آپ کو بتا دے کہ یہ نام جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا نہیں ہے، یا المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب نام کیسا ہونا چاہیے اس کا مطالعہ فرما لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم آپ کو ہو جائے گا. یہ جو تین نام ہم نے سنے، شاہد، شہید اور مشہود، یہ نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. اگر یہ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں اور اس نیت سے رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر مزید نام لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. صلى الله عليه وسلم.